صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صلي وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محبس درد پاک اللهم صل. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم رؤوف الرحیم، صاحب سب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان ملت، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی زندگی مبارکہ کے اہم اور مقدس گوشوں کی طرف ہم اپنی توجہ کو مبذول کیے ہوئے تھے، اور غزوہ خیبر تک کے واقعات، اس کے درمیانی کیفیت تک آپ حضرات کی توجہ کو رکھا گیا تھا. مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی فدائیت اور آپ کی شجاعت اور یہودیوں میں سے مرحب کا جو آپ نے قتل کیا، اور خیبر کی بے شمار قلعوں میں سے ان ناعم قلعہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے دست مبارکہ پر اس کی فتح ہوئی. یہاں تک کی تفصیل آپ حضرات نے گزشتہ درس میں سماعت فرما لی تھی. حضرت امام بحقی اور دیگر مورخین نے یہ واقعہ نقل فرمایا کہ خیبر کے یہودی جس وقت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق النائم قبیلے میں شکست کھانے کے بعد ایک مذاکرے میں ایک میٹنگ کے اندر مصروف تھے، کہ جس میں ان یہودیوں کا ایک سیاہ فام غلام اس گفتگو کو سن رہا تھا. اور اس نے تمام باتیں سننے کے بعد کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق کچھ بات کر رہے ہیں اور کسی کو نبی کہہ رہے ہیں اور اس سے جنگ کا ارادہ ان کا ہے، تو یہ صبح طلوع ہونے سے پہلے ہی اس نے جو بھیڑ بکریاں چرانے پر یہ معمور تھا غلام، اس نے وہ بھیڑ بکریاں لے کر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف روانہ ہوا. حالانکہ اس نے سرکار کو کبھی دیکھا نہیں تھا، اور یہ یہودیوں کی تربیت میں رہا بچپن سے. سرکار کے ایک صحابی نے اسے پکڑ کر سرکار کے سامنے لے کر آیا، کہا حضور یہ یہودیوں کا غلام ہے اور اسے ہم نے فلاں جگہ سے پکڑا ہے. اس غلام نے کہا کہ دیکھیں، میں خود ہی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا تھا، اور اس لیے میں نے اس وقت کا انتخاب کیا ہے. اس مجمع میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کہاں پر ہے، مجھے اس کی وضاحت فرما دیں. وہ تھوڑی دیر بیٹھا رہا، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اپنے خیمے سے جلوگر ہوئے، اور اس نے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ میں آپ سے چند سوالات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس کا جواب دے دیں. سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں بولو. تو اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، اور یہودی آپ کے خلاف اس قدر مشتعل کیوں ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے بغیر کوئی خدا نہیں ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اس بات کی میں دعوت دیتا ہوں اور یہی ہمارا مدعا ہے اور یہی اسلام کی تلقین ہے. اس غلام نے پوچھا کہ اگر آپ نے جو تفصیل بیان فرمائی ہے اگر میں ان تمام باتوں کو مان لوں اور اس کی شہادت دے دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں وہ جنت ملے گی جس کا عرض جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. اس غلام نے کہا کہ اگر واقعی میں میرے مقدر کے اندر یہ چیز ہے اور مجھے یہ بات آپ کی زبان سے مل جائے گی تو میں اسلام لانے کے لیے تیار ہوں. اور اس نے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے دست کرم پر بیعت کی اور اسلام کو قبول کیا. جس وقت اس نے اسلام کو قبول کیا اس وقت اس کی زبان پر یہ کلمات تھے کہ میں تو ایک غلام ہوں جسے کوئی شخص منہ نہیں لگاتا، میری رنگت بھی سیاہ فام ہے، کالی میری شکل ہے اور مجھ سے بات کرنا کوئی پسند نہیں کرتا، میرے جسم سے بدبو آتی ہے کثرت محنت کی وجہ سے، کوئی میرے قریب آنے کو قبول نہیں کرتا، لیکن اے اللہ کے محبوب آپ نے مجھ سے گفتگو بھی فرمائی، مجھے اپنے قریب بھی بٹھایا، مجھ سے تمام باتیں بھی ارشاد فرمائی اور مجھے یہ بشارت بھی آپ نے مرحمت فرمائی، انشاءاللہ آپ مجھے دیکھیں گے کہ میں اسلام کی راہ میں قربانی دینے والوں میں صف اول میں ہوں. ان کے پاس بکریاں بہت تھیں کیونکہ یہ یہودیوں کی طرف سے چرواہے تھے. انہوں نے کہا حضور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوں اور یہ بکریاں اس وقت میرے پاس ہیں، تو حضور اس کو میں چاہتا ہوں کہ اس کے مالکان کی طرف لوٹا دوں. سرکار اس کی امانت داری کو دیکھ کر متعجب ہوئے اور فرمایا اللہ رب العزت نے اس کے دل کو کتنا سلیم الفطرت بنایا ہے. سرکار نے فرمایا ایسا کرو کہ تم باہر نہ جاؤ، یہیں سے بکریوں کو پیچھے سے پتھر مار کر گویا کہ حکام دو تاکہ یہ خود گویا کہ چلتی ہوئی اپنے مالکان کی طرف چلی جائے، تم نہیں جانا. مورخین لکھتے ہیں کہ اس کا اسلام اللہ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوا کہ اس نے فخر کر دیا تھا اور وہ بکریاں اپنے مالکان کی طرف گویا کہ چلنا شروع ہو گئی. جب صبح کے وقت جنگ کا سلسلہ شروع ہوا، یہ سیاہفام غلام جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دست حق پر مومن ہو چکے ہیں، انہوں نے ہاتھ میں تلوار لی اور یہ روانہ ہوئے، لیکن یہودی اپنے قلعوں پر بیٹھ کر تیر اندازی کر رہے تھے اور ایک تیر بڑی تیزی کے ساتھ زہر آلود تیر گویا کہ وہ آیا اور ان کے سینے کے اندر پیوست ہو گیا. اور اسی وقت نہ انہوں نے کوئی نمازیں پڑھی تھی، نہ کوئی سجدہ کیا تھا، نہ کوئی رکوع کیا تھا، اس لیے کہ ابھی یہ اسلام یہ قبول کرتے ہیں. اور ایسے بے شمار صحابہ ہیں کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رسول پاک پر بیعت کرتے ہیں اور کوئی نمازیں انہوں نے نہیں پڑھی اور وہ جان شہادت نوش فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت میں جنت عطا فرماتا ہے. اور یہاں پر بھی اسی طرح کا معاملہ ہوا، جب ان کی شہادت ہوئی انہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھی تھی، نہ نماز کا وقت انہیں کوئی ملا تھا، نہ اس کی فرصت ملی تھی. جب ان کی لاشیں مبارکہ کو اٹھا کر لایا گیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی خبر ہوئی کہ وہ فلاں غلام سیاہفام غلام جو یہودیوں کا غلام تھا جو مسلمان ہوا تھا وہ شہید ہوا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسے میرے خیمے میں لے کر آؤں. ان کے لاشیں مبارکہ کو اٹھا کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے میں رکھا گیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام باہر کے معاملات کو طے فرمانے کے بعد جب آپ اپنے خیمے میں تشریف لائے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غلام کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ لقد حسن اللہ وجہک وطیبت ریحک وکفر مالک، کہ اے حقیقی غلام اللہ نے تیرے چہرے کو انتہائی خوبصورت کر دیا ہے اور تیری بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دیا ہے اور تیرے مال کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں میرے صحابہ جسے تم نہیں دیکھ رہے کہ کثرت کے ساتھ حوریں موجود ہیں جو اس غلام کے چہرے کے اوپر سے مٹی صاف کر رہی ہیں اور اس کے خون کو صاف کر رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ خدا اسے ہلاک کرے کہ جس نے اس غلام کو اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عاشق کو گویا کہ شہید کیا. تو اس خیبر کی جنگ کے اندر یہ سیاہفام غلام خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت مبارکہ کے اندر گویا کہ حاضر خدمت ہوا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس النائم قلعے سے فارغ ہوئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے قلعے کی طرف، جو حصر الصعب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس طرف توجہ فرمائی اور اپنے صحابہ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قلعے کی طرف مامور کیا. مسلمانوں نے النائم قلعہ تو فتح کیا لیکن اس میں خرد و نوش کی کوئی چیزیں نہیں تھیں، کھانے پینے کی کوئی چیزیں نہیں تھیں، اور ان کے لیے گویا کہ بڑی پریشانی کا باعث بن گیا کہ ہم اس معاملے کو کس طرح طے کریں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک خاتون کو بھیجا گیا اور کہا گیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کریں کہ سرکار دعا فرمائیں کہ ہمارے پاؤں استقامت کی طرف رہیں، ہمیں پیاس تنگ کر رہی ہے، بھوک پریشان کر رہی ہے، تو ہم مستقیم الفطرت رہیں. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مشن کو قبول کرنے کے لیے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیغام حق کو پروان چڑھانے کے لیے ہم مستعد رہیں. جب وہ خاتون سرکار کی خدمت میں پہنچی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اللہم افتح علیہم اعظم حصن، اللہ رب العزت ان تمام بڑے قلعوں کو تمہارے ہاتھ پر فتح کر دے. فرمایا کہ فیہا اکثرہ طعاما، اور ایسے قلعوں کو فتح کرے کہ جس میں خرد و نوش کی انتہائی کثرت ہو. فرمایا وہ اکثر آ و دکن، کہ اس کے اندر گھی اور چربی اور کھجور کی کثرت موجود ہو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ یہ دعا فرمائی. اب اس روز جھنڈا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی حضرت حباب بن منظر رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ کے ہاتھ میں گویا کہ دیا گیا اور قلعہ صعب کی طرف فتح کرنے کے لیے آپ روانہ ہوئے. یہودیوں کی طرف سے ایک بہادر پہلوان یوشع کے نام سے، وہ حضرت حباب بن منظر سے لڑنے کے لیے جب آگے آیا اور اس نے اتراتے ہوئے آپ پر حملہ کیا، آپ نے اس حملے کو روکا اور ایک ہی ضرب میں اسے واصل جہنم کر دی. جب آپ نے اسے قتل کیا تو آپ کی زبان پر یہ لفظ تھا کہ خذ ہا، لو میری تلوار کا وار، تو انا غلام الغفاری، میں قبیلہ غفاری کا نوجوان ہوں اور میں نے تجھے واصل جہنم کر دیا. یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی واضح ہوا کہ سرکار علیہ السلام کے پاس چند لوگ پہنچے اور کہا حضور انہوں نے تو قتل کرنے کے بعد اپنے نام کا ترانہ گایا، اللہ کی تدبیر اور کبریائی کو بلند نہیں کیا، تو حضور آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا اس کا جہاد باطل ہو گیا، کیا یہ ریا کا شکار ہو گیا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تحسین فرمائی اور فرمایا کہ نہیں، خدا رب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے جہاد کی ستائش ہے، کامیابی ہے اور اللہ رب العزت اسے اجر عطا فرمائے. فقہا نے لکھا کہ جہاد کے دوران اگر دشمن کو ڈرانے کے لیے اپنے قبیلے کا نام لے لیا جائے یا اپنی ذات کا نام لیا جائے تو اس کا جہاد باطل نہیں ہوتا، اس کا اجر تلف نہیں ہوتا، بلکہ یہ صرف دشمن کو ہیبت میں لانے کے لیے یہ معاملہ کیا جاتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان غلاموں نے قلعہ حصن بن صعب کو گویا کہ فتح فرمایا، اور فتح کرنے کے بعد یہ دوسرا قلعہ فتح ہو رہا ہے اور اس کے اندر بے شمار تعداد کے اندر گویا کہ کھجور، گھی، شہد، تیل، چربی اور بے شمار گویا کہ خرد و نوش کے چیزیں موجود تھیں، اس کو جمع کر کے سرکار کے سامنے لایا گیا. تو سرکار نے اپنے غلام سے کہا کہ تم ندا کرو اور پکارو کہ کلو، جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، وعلیفو، اور اپنے جانوروں کے لیے اس میں سے جتنا چارہ جمع کر سکتے ہو کر لو، ولا تحتملو، لیکن تم اس میں سے کسی چیز کو اٹھا کر لے جانے کے حقدار نہیں جب تک تمام قلعوں کا گویا کہ فیصلہ نہ ہو جائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان فرمایا تو اب صحابہ کرام کھجوروں کو وہیں پر بیٹھ کر آپ نے تناول کرنا شروع کیا، پانی موجود تھا، شہد موجود تھا، اتنے دن کا فاقہ تھا، اس سے سیریابی شروع کی. اور اس قلعے کے اندر، قلعہ حصن الصعب کے اندر، شراب کے بہت بڑے بڑے مٹکے بھی موجود تھے اور آپ نے اس سے پہلے سماعت فرما لیا ہے کہ شراب کی حرمت نازل ہو چکی تھی اور بڑے حسین انداز میں آہستہ آہستہ اس کی حرمت بتائی گئی، اس لیے کہ شراب کی محبت عرب کے معاشرے کے اندر ان کی رگ و پے کے اندر گویا کہ شامل تھی. پہلے قرآن نے یہ کہا کہ شراب نہ پیو اس لیے کہ اس میں فائدہ کم ہے، لیکن پھر بھی لوگ پیتے رہے. لیکن جب شراب نوشی عالم اس انداز میں پہنچی کہ عشاء کی نماز پڑھاتے ہوئے ایک مسلمان شخص نے سورہ کافرون کی تلاوت کی اور اس کے اندر جب اس نے یہ تلاوت کی، قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، کہ اے کافروں اے اللہ رب العزت کے دشمنوں، اے خدا کی طرف سے بغاوت کرنے والوں، اور اس تلاوت کو آپ نے جاری رکھتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ ما تعبدون قل یا ایھا الکافرون ما اعبدوا لا اعبدوا ما تعبدون لا اعبدوا ما تعبدون، یہ دونوں لفظ ہیں جو الوہیت کے دعوے کو بیان کرتے ہیں، اور اس وقت اللہ رب العزت کی وجاہت کو بیان کرتے ہیں کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا، لا اعبدوا ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو. تو شراب کے غشی میں اور اس کے خمار میں ان کی زبان سے لا کا لفظ گر گیا، اور اس میں آگے کہ اعبدوا ما تعبدون، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو. اب معنی اس سے بدلنا شروع ہوا. اس آیت کے اندر اور اس سورہ مبارکہ کے اندر جتنی جگہ پر لا کا لفظ موجود ہے وہ اس مسلمان نمازی کے زبان سے ساقط ہونا شروع ہوا، اور ہر جگہ سے لا گرتا چلا گیا، جو نفی تھی وہ ثبوت میں تبدیل ہو گئی، تو معنی ایمان سے کفر کی طرف آ گیا. تو انتہائی خطرناک معاملہ تھا. اس وقت رب کریم نے واضح طور پر شراب کی حرمت نازل فرما دی اور فرمایا کہ یہ نجس ہے، شیطان کا عمل ہے، کوئی مسلمان شراب جوئے کے قریب نہیں جائے گا، اس لیے کہ دماغ کو عقل کو محیر کر دیتی ہے، گمراہ کر دیتی ہے. یہ نماز کے اس واقعے کے بعد جسے بخاری موجود ہے اس کے بعد مطلقاً گویا کہ شراب کی حرمت نازل ہو گئی. لیکن یہاں پر یہ ہوا کہ اس کے تقریباً کچھ مہینوں کے بعد خیبر کا مارکا شروع ہوا اور قلعہ حصن صاحب کے اندر جب یہ جنگ لڑی گئی، جب یہاں پر کھجور گھی یہ تمام معاملات ملے، وہاں بڑے بڑے مٹکے شراب کے بھرے ہوئے تھے، صحابہ کرام نے اس کو توڑنا شروع کیا اور شراب کو بہانا شروع کیا. ایک مسلمان عبداللہ تھے، ان کو حمار بھی کہا جاتا تھا، طبیعت ان کی بڑی چنچل تھی، سرکار کے سامنے جب وہ آتے تو سرکار مسکرانا شروع کر دیتے، ان کی ادائیں اور حرکت کس طرح کی تھی، طبیعت میں بڑی چلبلی تھی. انہوں نے کیا دیکھا، ایک شراب کا پیالہ اٹھایا اور انہوں نے پی لیا. جب انہوں نے پیالہ پیا، پیچھے صحابی موجود تھے، انہوں نے جوتا اٹھا کر اس کو مارا اور کہا کہ تجھے نہیں پتا کہ شراب کی حرمت نازل ہو چکی ہے، تو نے شراب پی لی، اب اس کی پٹائی کرنا شروع کی گئی. یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا درہ نکالا اور اس کی پٹائی شروع کی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی کہ حضور وہ عبداللہ حمار جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں بار بار حاضر ہوتا ہے، اسے حرمت شراب کا خمر کا علم تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے شراب پی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو صحابہ اکرام اسے مار رہے تھے اور وہ چیخ رہا تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کی آمد پر یہ جملہ کہا کہ خدا کی لعنت ہو تجھ پر کہ تجھ سے سرکار اس قدر محبت کرتے ہو، تو نے شراب پی لی. یہ جملہ کہنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم سے فرمایا کہ دیکھو گناہ تو اس نے کیا، لیکن لعنت کے لفظ اس کے لیے استعمال کرو، اس لیے کہ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس لیے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. لعنتی تو وہ ہوتا ہے، لعنت کا معنی خدا کی رحمت کے رحمت سے دوری، اور خدا کی رحمت سے وہ دور ہوتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا منکر ہو. فرمایا کہ یہ کچھ بھی ہے، گناہ کس نے کیا ہے، لیکن اس پر لعنت کا کلمہ کہنا جائز نہیں، اس کے دل میں میری اور میرے رب کی محبت موجود ہے. قاضی یاض شفا میں لکھتے ہیں کہ بندہ چاہے کس قدر بھی گناہگار ہو جائے، اس کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت موجود ہو اور وہ محبت کتنے اعلیٰ درجے کی نہ ہو کہ وہ غیرت ایمانی کا مکمل مظاہرہ کر سکے، لیکن اس کے اندر غیرت ایمان اس معیار پر نہ ہو، محبت اس معیار پر نہ ہو، لیکن کتنی ہو کہ وہ اپنے زبان سے اور دل سے اس بات کے اقرار کرتا ہو کہ میں تن من دھن سب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کر دوں گا، تو وہ چاہے گناہگار ہے اور محبت کے اتنے اسفل درجے پر ہے، لیکن محبت کا کمال اور محبت کی نسبت اسے اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ کام آئے گی، اور یہ محبت کل قیامت میں بھی اسے کام آئے گی. کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سزا کا جو حکم تھا، جو شریعت مطہرہ نے شرابی کے لیے رکھا ہے، اس کا حکم جاری فرمایا، لیکن لعنت اور بدعا کے لیے منع فرما دیا، گالی کے لیے منع فرما دیا. فرمایا کہ اسے گالی نہ دینا، لعنت نہ کرنا، اس لیے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میرے رب سے محبت کرتا ہے. تو یہاں سے یہ مسئلہ پتا چلا کہ اگر عملوں کی کوتاہیاں بھی ہوں اور بدعملیوں کا انبار بھی ہو، اس کے اندر غیرت ایمانی اس اعتبار سے نہ ہو کہ وہ بدعملیوں کا اور نفس کا بائیکاٹ کرے، لیکن اگر کمزوری عمل کی بنا پر، لیکن وہ دعویٰ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا کرتا ہے، اس کے عمل سے، اس کے کردار سے، اس کے رکھ رکھاؤ سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا اظہار ہوتا ہے، تو یہ محبت یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا ذریعہ بنے گی. اس لیے جامع ترمذی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں صغیرہ تو صغیرہ, صغیرہ گناہ والے تو ایسی بخشی جائیں گے, فرمایا کہ میں جو شفاعت کروں گا وہ اہل کبائر کی بھی کروں گا. وہ کبیرہ گناہ کہ جو شرک کے علاوہ کبیرہ گناہ ہے جس پر سخت عذاب کی وعیدیں ہیں, رب کریم مجھے اختیار عطا فرمائے گا, میں اپنے جس امتی پر راضی ہو جاؤں گا اس کے گناہ کبیرہ کو رب کی بارگاہ سے معاف کروا دوں. اللہ رب العزت ہمیں سکا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عظمیٰ نصیب فرما. محبت سے درود پاک کرتے ہیں. اب ایک تیسرا قلعہ جو تمام قلعوں کی جان ہے, قلعۃ الزبیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. قلعہ کہتے ہیں عربی زبان میں پاس. ایک یہودیوں کی طرف سے ایک شخص کو خدا نے مسخر فرمایا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم پر معمور کی اور سرکار کے پاس آیا اور کہا, حضور اگر آپ میری جان اور مال اور میرے مال و اسباب کی امان دے تو میں کچھ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے, ہماری طرف سے تمہیں امان ہے, تم بولو کیا کہنا چاہتے ہو. کہا حضور آپ اگر سال بھی اس قلعے کا محاصرہ کریں گے یہودیوں کا بال بھی نکاح نہیں ہو سکتا. حضور دراصل مسئلہ یہ ہے کہ یہودیوں نے زمینوں کے اندر سرنگیں بنائی ہوئی ہیں اور اس کے نیچے پانی کا ٹینک نما بنایا ہوا ہے جس میں پانی محفوظ ہے, غذا اور خورد و نوش کی چیزیں محفوظ ہیں. حضور میں آپ کو ایک راستہ بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ اس خفیہ راستے سے داخل ہو جائیں تو ان سرنگوں کا منہ بند کر دیا جا سکتا ہے, اور اگر ان سرنگوں کا منہ بند کر دیا گیا تو یہودی جو شام کے وقت اس طرف رجوع کرتے ہیں ان کو رجوع سے متاثر رہیں گے اور ایک دو دن کے بعد وہ خود پسپائی کی طرف آ جائیں گے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کو اس شخص کے ساتھ روانہ کیا اور زمین کو کھودنے کا سلسلہ شروع ہوا. اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں سے یہودی اس غار کے اندر اتر کے جاتے, اس زمین کے شغاف کے اندر اتر کر جاتے تھے. وہاں پر مسلمانوں نے بڑے بڑے پتھر رکھ کر اس شغاف کو, اس جگہ کو بند کر دیا اور ختم کر دیا. جب شام کو یہودی پہنچے تو جناب وہ شغاف بند تھا, اور اس کے تین سے چار دن کے بعد یعنی پانچویں دن پر قلعۃ الزبیر بھی مسلمانوں کے ہاتھوں پر فتح ہو گئی. اسی طرح حصر البراری یہ ایک اور قلعہ تھا جو یہودیوں کے دیگر قلعوں کی شکست کے بعد سارے یہودی آ کر یہاں پر جمع ہو گئے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے زیادہ زور اس قلعے پر فرمایا کہ یہاں پر یہودی جمع ہیں اور یہ جب تک پسپائی کی طرف نہیں آئیں گے ان کا پیچھا نہ چھوڑا جائے, اور سرکار خود بنفس نفیس کی جنگ کے اندر آگے تشریف لے گئے. سرکار بالکل یہودیوں کے قلعے کے سامنے موجود تھے اور تیروں کی بارشیں ہو رہی تھیں. صحابہ اکرام انہیں کے تیر, کیونکہ معلوم باب اتنا ہی تھا, انہیں کے تیر کو جمع کر کے ان کی طرف مارتے اور پتھروں سے ایک آدھ منجنک, وہ مشین جو پتھر کو مارتی ہے, وہ اس قسم کی گاڑی کہ جس میں پتھر کو رکھ کر کھینچا جاتا ہے تو ربڑ نما ایک چیز ہوتی ہے کپڑے کی, جناب جو پتھر کو اٹھا کر پھینکتی ہے. آج وہ منجنک توپ اور میزائل کی صورت اختیار کر چکی ہے. جب انائن قلعہ فتح ہوا تھا اور حصر الصاف فتح ہوا تھا تو اس میں اسلحے کی یہ کھیپی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ چکی تھی. تو مسلمان حصر البراری کے اوپر اس منجنک کی طرف سے حملہ کر رہے تھے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس خود موجود ہیں. حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ جناب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے تیر برسائے گئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس کے اندر وہ تیر پیوست ہوتے چلے گئے, لیکن سرکار کے جسم پر کوئی تیر نہیں لگا. جب تیر جسم پر کی بجائے کپڑے پر پیوستوں سے چلے گئے, جب بہت زیادہ تعداد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جبے پر اور گویا کے لباس پر تیروں کی ہو گئی, سرکار کو جلال آیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹی میں ہاتھ مار کر تھوڑی سی مٹی اپنے ہاتھ میں لی اور کرائے حصر البراری کی طرف پھینکی. یہ پھینکنا تھا کہ زمین پر زلزلہ آ گیا اور اس کے قلعے کی عمارتیں مسمار ہونا شروع ہو گئی اور دیواریں جو تھی قلعے کی وہ گرنا شروع ہو گئی, اور صحابہ اکرام نے بڑا شدید حملہ کر کے حصر البراری پر بھی قبضہ حاصل کیا. تو آپ دیکھیں یہ تمام جنگ کی ترکیب, اسلحہ اٹھانا, لڑنا, یہ آنے والی قوم کو دستور پیش کرنا, ورنہ جو نبی اپنی ایک مٹھی بھر کنکر اٹھا کر اگر مار دیتے ہیں تو پکے قلعے پر زلزلہ واقع ہو جاتا ہے اور رب کریم زمین کو ہلنے کا حکم دے دیتا ہے اور وہ سارا قلعہ زمین بوس ہو جاتا ہے اور یہودیوں کو راہ فرار کوئی نہیں ملتی. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر تیر کا لگنا اور زخمی ہونا, یہ آنے والی لوگوں کے لیے استقامت اور حق و باطل کے معرکے کے اندر پسو پیش کرنے کے لیے, اپنی قربانیاں پیش کرنے کے لیے ایک نمونے کے طور پر ہے. اس لیے کہ آپ کی سیرت زندگی کے ہر شعبے کے لیے ایک حسین نمونہ ہے, ورنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اسلحہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہوا پانی مٹی ہر چیز اللہ نے رب العزت نے آپ کے ہاتھ پر تکلیم کے اختیار سے مسخر کر دی ہے. آپ اگر زمین کو حکم فرمائیں تو زمین شک ہو جائے اور یہودی سارے زمین بوس ہو جائے. لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ معاملہ اس وقت فرمایا کہ جب بہت زیادہ شدت یہودیوں نے اختیار کر لی اور مسلمانوں کے استقامت کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس بین معجزے کا اظہار فرمایا. حصر البرادی جو تھا یہ بھی گویا کہ مسلمانوں کے ہاتھ پر فتح ہوا. آخری جو قلعہ ہے جو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں یہ حصر القموس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. 20 روز تک یہودیوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا اور 20 روز تک سخت گرمی کے اندر مسلمان قلعے کے باہر اپنے خیموں کے اندر موجود ہیں اور گویا کہ مقابلہ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. 20 روز کا عرصہ گزر گیا. مجھے ساتھی کہنے لگے کہ اگر ہم صحابہ کرام کے دور میں ہوتے تو ہمارا بھی یہ مقام ہوتا, ہم بھی ریا کے شکار نہ ہوتے, ہماری بھی نمازیں بڑی محبوبانہ ہوتی, ہم بھی سرکار کے بڑے زبردست عاشق ہوتے. میں نے کہا اچھا صرف نمازوں کی بات کرو گے یا یہ قربانیوں کی بھی باتیں کرو گے کہ جناب جنہوں نے اپنے بچوں کو اپنی جوانیوں کو اپنے مال و اسباب کو الٹا دیا. آج تو ہماری فکر ایمانی یہ ہے کہ مسجد میں اگر چندہ بھی دینا ہو تو ہم پھٹا ہوا نوٹ ڈالتے ہیں کہ جناب یہ کہیں چلتا نہیں ہے, اس کو مسجد کے چندے میں ڈال دو. تو ہمارے تو ایمان کی حالت یہ ہے کہ جناب جس کا کوئی قرآن حال نہیں, اور ہم یہ کہیں کہ جناب اگر ہم سرکار کے دور میں ہوتے تو ہم یہ کر دیتے, کیوں کر دیتے, کرا کر دیتے, یہ معاملہ کر دیتے. لیکن صحابہ کرام کی جہاں تک یہ فضیلت ہے وہیں پر ان کے لیے وہ معاملہ بھی ہے کہ جناب احد کے اندر آپ نے دیکھا اور سنا ہے کہ ایک عورت دوڑتے ہوئے جا رہی ہے, کسی نے کہا تمہارا شوہر مارا گیا ہے, اس خاتون کا شوہر مارا جائے اس پر تو ایک قیامت ٹوٹ پڑتی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے سن لیا. پھر جاتی ہے کہا تمہارا بھائی بھی مارا گیا, کہا کہ تمہارے والد بھی جنگ میں مارے گئے ہیں. جو والد کا سنا تو آہ بھری اور کہا میرے آقا کیسے ہیں؟ تو کہا سرکار سلامت ہے. تو کہا سرکار سلامت ہے تو یہ ساری مصیبتیں ہیں سے اس مصیبتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی اوقات نہیں. تو ایسا جذبہ بھی تو کوئی پیش کر کے بتائے. کیسے لوگ کس طرح کے سامنے ٹکرانے والے وہ صحابہ کرام یہاں پر 20 دن تک بھوک اور پیاس کی پرواہ کیے بغیر تحفظ ناموس کی رسالت کے لیے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے تحفظ کے لیے جو کوشا ہے, تو انہوں نے جان کے نذرانے پیش کیا. ایسا بھی تو کوئی پیش کر کے بتائے. انصار صحابہ جب مسلمانوں کے ہاتھ پر سرکار کے ہاتھ پر مرید ہونے کے لیے, سرکار کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے, اسلام کو قبول کرنے کے لیے جب آئے ہیں, سرکار مکے میں جلد بگڑتے قوس و خزرج کے حکمران جب انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اللہ کی توحید اپنی رسالت کی دعوت دی, پھر سرکار نے فرمایا کہ آؤ میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اس بات کو عہد کرو. یہ بات آگے بڑھانے لگے تو سرکار کی صحابی جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے بیت عقبہ کے اندر انصاری ہیں, انہوں نے ہاتھ رکھا اور کہا رکھو, اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم ہاتھ میں ہاتھ تو دے رہے ہو لیکن ایک بات سن لو, ایک کڑی شرط ہے تم پر. خالی یہ نہیں کہ اللہ کو ماننا, رسول کو ماننا, قیامت کو ماننا اور مرنے سے اٹھنے کو ماننا, تمہاری چھٹی ہو جائے گی. کہا ایک شرط ہے کڑی جو اس کی جان ہے. کہا کیا؟ کہا ہاتھ دینے سے پہلے, اس پاکیزہ ہاتھ کے ہاتھ دینے سے پہلے ایک بات سن لو, تمہیں دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہوگا. جب تم اس چیز کا اقرار کرو گے تو مسائل اور مشکلات تمہارے گھر کا پتہ جان لے گی اور تمہارے گھر پر ڈیرا ڈال لے گی اور تمہیں اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. ہر مسائل اور مشکلات میں تمہیں قربانیاں دینی پڑے گی, چاہے وہ قربانی کا نذرانہ تمہارے مال کا ہو, بچوں کا ہو, گھرانے کا ہو, وہ سب چیز تمہیں دینا پڑے گا. اس دور کی سپر پاور قیصر و کسرا تمہیں ملیا میٹ کرنے کے لیے پوری طاقت لگائیں گی اور تمہیں اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی پڑے گی. تو اب دیکھو جان پیاری ہے, گھر پیارا ہے یا محبوب کریم پیارے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمیں سب منظور ہے, ہمیں سب منظور ہے. قیصر و کسرا اگر ہمیں دانت تلے چبا بھی جائیں تو ہمیں یہ چیز بھی منظور ہے, ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں ہمیں یہ بھی منظور ہے. لیکن حضور ہماری بھی یہ شرط ہے, حضور ہماری بھی یہ شرط ہے. سرکار نے فرمایا کیا؟ فرمایا حضور ہم انصار مدینے کے رہنے والے ہیں, ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی بغیر کسی مطالبے کے, اور آپ نے جو شرطیں رکھی ہم نے اس کو قبول کی کہ آپ کے لیے اگر ہمیں اپنی اولادوں کو بھی ذبح کرنا پڑا تو ہم کریں گے, گھروں کو قربان کرنا پڑا ہم کریں گے, اسلام کی سربلندی کے لیے جو قربانی ہوگی ہم پیش کریں گے, یہاں تک کہ ہمارے متاع زندگی میں ہماری جان سب سے عزیز ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں دیں گے. لیکن آپ سے ہمارا ایک مطالبہ ہے یا رسول اللہ. سرکار نے فرمایا کیا؟ کہ آپ پھر مدینے آنے کے بعد ہم کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. آپ مدینے آنے کے بعد ہمیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ تم اس وعدے پر قائم ہو جاؤ, میں تمہارے وعدے پر قائم ہو جاتا ہوں کہ جس وقت میں یثرب میں آ جاؤں گا, مدینے میں آ جاؤں گا, کہ دنیا کا نظام ادھر سے ادھر ہو جائے, لیکن میں انصاریوں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. بس سرکار نے اس لیے فرمایا کہ میری امت پر انصار صحابہ کا شکر بجا لانا فرض اور واجب ہے, اس لیے کہ جو قربانیاں انصار کے صحابہ نے پیش کی ہے یہ قربانی کی نظیر کسی اور میں نظر نہیں آتی. یہ واقعات گزر چکے ہیں اور آپ نے دیکھا جب مکہ فتح ہوا, سرکار کا آبائی وطن فتح ہوا, اب تو چاہیے تھا کہ سرکار کے ایک بہت بڑا قلعہ بنایا جاتا, ایک بہت بڑی کوٹھی بنائی جاتی جس میں سرکار کے نگر ہوتے اور سرکار ان گلیوں سے گزرا کرتے جہاں آپ نے بچپن گزارا ہے, سرکار ان باداؤں سے گزرا کرتے جہاں پر آپ نے جوانی میں تجارت فرمائی ہے, اللہ اکبر, سارے معاملات ہیں. لیکن مکہ جب فتح ہوا اور جس وقت سرکار مکہ میں تشریف لائے, آگے آپ سنیں گے, اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر یہ کلمہ تھا کہ ڈرنا نہیں, میں کسی غلام نہیں بناؤں گا, بلکہ میری طرف سے مکہ کے سارے کافر باندی اور غلام نہیں بلکہ سب آزاد ہیں, اور میں زمانے جاہلیت کی ساری رسموں کو اپنے تلوے تلے رونتا ہوں, اور میری طرف سے اعلان ہے کہ کسی کو غلام نہیں بنایا جائے گا. مکہ کے ہر شہری کو گویا کہ آزاد قرار دیا گیا ہے کہ اس طرح وہ آزاد اپنا کاروبار کر رہا ہے, معاملات کر رہا ہے, وہ کرے, لیکن وہ اسلحہ نہ اٹھائے, دروازوں کو بند کر دے, شاہ ابی طالب کے اندر داخل ہو جائے, جس نے دروازہ بند کر دیا, کھڑکیاں بند کر دی, اپنے سلے کو پھینک دیا, وہ محمد رسول اللہ کی طرف سے امان میں ہے. کہ مکہ فتح ہوا, اب کافروں کو وہ فکر لائق ہوئی اور مکہ کے مسلمانوں میں جوش پیدا ہوا کہ سرکار کس کے گھر کا انتخاب کرنا ہے. مکہ فتح کرنے کے بعد مختصر سے قیام کر کے جب سرکار اپنی اونٹنی پر بیٹھ کے جانے لگے تو مکہ کے صحابہ نے آگے ہاتھ ڈال کر کڑیاں ڈال کر آگے کھڑے ہوئے, کہا حضور مکہ چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں, حضور یہ تو آپ کا آبائی وطن ہے, اس کو چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں. سرکار نے فرمایا نہیں, میں نے انصار سے وفا کا وعدہ کیا ہے اور میں نے ان سے کہا ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا, چاہے کوئی بھی معاملہ ہو, لہٰذا میرا راستہ خالی کر دو, میں مدینے کی طرف جاؤں. اور سرکار علیہ السلام آج بھی انصار کے قریب مدینے میں جل وغیرہ ہیں. تو یہ قربانیاں صحابہ نے پیش کی اور یہاں سے میرے آقا علیہ السلام نے یہ مقام ان کو عطا فرمایا, اور مدینے کو پھر میرے آقا نے کیسا بنایا, فرمایا یا اللہ مکے کے لیے ابراہیم نے دعا کی تھی اور مدینے کے لیے تیرا حبیب دعا کرتا ہے, یا اللہ مکے کے مقابلے میں مدینے نے دگنا اجر پیدا فرما, دگنا اجر اور دگنی برکتیں نازل فرما. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمانوں تم مدینے کی قدر کو کیا جانو, فرمایا کہ اگر تم میں یہ جلت ہو اور یہ ہمت ہو اور تم یہ کوشش کر سکو کہ تم آؤ اور مدینے میں مر جاؤ تو تمہارے لیے یہ بہت اچھا فیصلہ ہوگا کہ تم آؤ اور تم مدینے میں مر جاؤ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ بشارت دی, اہل مدینہ کو مرحمت فرمائی, انصار صحابہ کو مرحمت فرمائی, تو جو اس دور میں پیدا ہوئے وہ اسی دور کے لیے موجود تھے. آج کی طرح نہیں کہ جناب یہاں پر ایک شہری کوئی سب بات گئے یا جناب ایک ایف آئی آر کر دی سب بات گئے, تو یہ آج کے دور والے کہاں قربانیاں پیش کر سکتے تھے, وہ صحابہ ہی کا دور تھا. اور اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے صرف اتنا ہے کہ تم ان سے محبت کرو, ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق کرو اور امید کرو ہم ان سے راضی ہیں, ان کی رضا کی بھی تمہیں بھی دے دی جائے گی اور تم سے بھی راضی ہو جائے گی. تو تم لائق اس سے یہ تھے کہ تم بعد میں آؤ, اور وہ حیثیت ان کی ایسی تھی کہ انہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رکھا جائے. اللہ اکبر. آخری بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ 20 دن تک, اللہ 20 دن وہ چھوٹی تعداد نہیں ہوتی ہے کہ جناب اس کی مقدار آپ دیکھیں, 20 دن بھوک اور پیاس کے ساتھ گزارنا, نہیں ملا تو 2-2 دن پانی نہیں ملا, کھانا نہیں ملا تو ہفتہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, ایک کھجور ہے. مورخین لکھتے ہیں, کیونکہ ہم اس واقعے کو مختصر کرنا چاہتے ہیں اس لیے, ورنہ خوراک کے متعلق مورخین نے لکھا کہ جناب ایک دن میں صحابی ایک کھجور کھاتا تھا, ایک دن میں ایک کھجور گزارے کے لیے, کہ جناب یہ جو کھجور کی مقدار ہے پتہ نہیں کب تک قلعے کے معاملے میں کیا معاملہ ہو اور قلعے کے ساتھ کیا صورت حال پیش آئے, جنگ کی کیا صورت ہو. تو خرد و نوش کے اندر تناب کا یہ عالم تھا کہ لڑنا بھی ہے صبح سے لے کر شام تک, رات کو سونے ہی جانا ہے, خدا کے سامنے عبادت بھی کرنی ہے, رات کو تلاوت میں اور قیام میں بھی گزارنا ہے, اور کھانا کیا ہے, ایک کھجور کا دن. 20 دن تک مسلمانوں نے قلعہ قنوص کو گویا کہ محاصرے میں لیا, اور آخرکار شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ہمت اور شجاعت کے باعث اللہ رب العزت نے اس قلعے کو بھی مولا علی کے صدقے ادا سے مانا, اس قلعے کو بھی حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے مختصر سے دستے کے ساتھ اور اپنی پوری داد و شجاعت کے ساتھ گویا کہ اس پر حملہ کیا, اور 20 دن کے بعد مولا علی کی کوششوں پر اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تلقین اور آپ کی نصیحت کے تحت عمل کرتے ہوئے 20 دن کے بعد حصن القاموس گویا کہ یہ قلعہ فتح ہوا. یہ قلعہ جب فتح ہوا تو اس میں یہودیوں کے بڑے بڑے لوگ غلام بنا کر لائے گئے, اور مسلمانوں کی ماں سیدہ صفیہ ام المومنین جو یہودی قبیلے کے سب سے بڑے بادشاہ حی بن احتب کی بیٹی تھی اور کنانہ نامی یہودی کی بیوی تھی, وہ غلام بنا کر اس جنگ کے اندر لائی گئی. کنانہ تو مسلمانوں کے ہاتھ پر مردار ہو چکا, اور آپ کے والد حی بن احتب ان کو بھی واصل جہنم کر دیا گیا, تو وہ یہودی تھے. اور صفیہ جو تھی سیدہ صفیہ ان کو اسیر بنا کر مسلمانوں کے پاس گویا کہ لایا گیا اور مسلمانوں کے سامنے پیش کیا گیا. اس واقعے کو بھی عرض کرتا ہوں, ایک جملہ اس کے ساتھ مزید سماعت فرمائیے. آخری قلعہ جو تھا حصن الوطی, اس کو سلامام کے نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا, اس قلعے پر مسلمانوں نے 14 دن تک قبضہ کیا. یہودی جب انتہائی کمزوری کی طرف آئے تو یہودیوں نے امن کا پرچم لہرایا اور سرکار سے کہا کہ ہم آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور چند شرائط طے کرنا چاہتے ہیں, شرائط کے تحت ہماری جان آپ بخش دیں. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ. دروازہ کھول دیا گیا, سرکار کے خیمے میں ان کو پیش کیا گیا, وہ سامنے بیٹھ گئے. سرکار سامنے جل بگر ہوئے اور تقریباً 4 شرطیں رکھی گئی جس پر معاہدہ طے ہوا اور سرکار اس کا سلام نے ان کی جان بخش دی. پہلی شرط تو یہ تھی اس کے اندر کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شکے اندر یہ بات رکھی گئی کہ قلعے میں جو مورچے میں جو بیٹھے وہ یہودی ابھی وہاں پر اور جو قلعے میں رہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خون کو معاف فرمائیں گے. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے. دوسری شرط یہ کہ ان کی اولاد کو ان کے حوالے کر دیا جائے, انہیں قتل نہیں کیا جائے. سرکار نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے. وہ لوگ خیبر کے قلعوں میں اور اس کے رقبوں سے نکل گئے, وہ اپنی اولاد کے ساتھ جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں, مدینے نہیں جائیں گے, خیبر میں نہیں جائیں گے, اور کہیں وہ جانا چاہتے ہیں کہ چلے جائیں. اسرائیل فلسطین میں جو یہودی آئیں گے اس وقت کی پیداوار ہے. جب خیبر سے سرکار نے بھگایا ان کو تو یہ آ کر اس علاقے کے اندر گویا کہ بسنا شروع ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ ہم جہاں جانا چاہیں ہم جا سکتے ہیں. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے. سونے چاندی کے سارے زیورات, سواری کے سارے جانور, ہر قسم کا اسلحہ اور ہر قسم کے کپڑوں کی تھان, ریشمی کپڑے سب حضور کے حوالے کر دیں گے. یہ اس شرط کے اندر گویا کہ طے ہوا. صرف اتنے کپڑے ہم اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں جتنوں کو ہم اپنے کندھے پر اٹھا سکتے ہیں. سرکار علیہ السلام نے 4 شرطوں کے تحت کہ خیبر کا سارا مال, سارا خطہ, سارے سونے زیور اور گویا کہ وہاں کے تمام علاقے کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے گا, صرف وہ اتنا کپڑا لے کر جائیں گے جس کو کندھے پر اٹھا سکتے ہیں. ان 4 شرطوں پر سرکار علیہ السلام نے صلح کر لی, اور صلح کے بعد یہودیوں کو آخری قلعے سے بھی نکال دیا, اور مسلمانوں نے گویا کہ اس قلعے کی عمارت کو بالکل مسمار کر لیا تاکہ وہاں پر کوئی بس نہ سکے, اور یہ سارے علاقے الحمدللہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گئے. اس میں علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 100 سے زیادہ ذرا اور 400 سے زیادہ تلواریں, 1000 سے زیادہ نیزے اور 500 عربی کمانے یہ مسلمانوں کو اس قلعے سے گویا کہ حاصل ہوئی, اور اس طرح یہ 2 قلعے صلح کے ذریعے فتح ہوئے. جو آخری 2 قلعے ہیں, جو حصن وطیع اور اس سلامہ, یہ دونوں قلعے جو ہیں یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کے ذریعے فتح فرما دیے. آخری جملہ جو میں سوالے سے پیش کرنا چاہتا تھا تاکہ خیبر کا واقعہ یہی پر مکمل ہو جائے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صلح ہونے کے بعد کنانہ بھی, کنانہ ابو عقیق یہ تو مر چکا تھا, لیکن اس قلعے کی صلح جب ہو رہی تھی اس سے پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سے جب انہوں نے صلح کا استفسار کیا اور بات کی, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ صفیہ کے والد حی بن احتب اور آپ کے شوہر کنانہ کو بلایا اور صلح کے بارے میں یہ بات ہونے لگی, تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ دیں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ مال کہاں جائے گا, وہ سونا, وہ زیورات, وہ نوادرات جو تم مدینے سے لے کر بھاگے ہو اور تم نے خیبر میں چھپایا ہے, وہ تم کہاں پر لا کر دو گے, وہ اس کا فیصلہ کیا کیا جائے گا, اس کے بارے میں کچھ کہو. تو کہا حضور بات دراصل یہ ہے کہ جنگیں اتنی لڑ لی ہیں, سب وہ بیچ بیچ کے ہم نے ختم کر دیا. سرکار نے فرمایا نہیں, وہ تمہارے پاس موجود ہے, وہ ساری چیزیں تمہارے پاس موجود ہے, مسلمانوں کی امانت بھی تمہارے پاس موجود ہیں, مدینہ منورہ کے نوادرات بھی تمہارے پاس موجود ہیں, وہ تمہیں دینے پڑیں گے. تم نے کہا نہیں حضور ہمارے پاس نہیں. سرکار نے فرمایا کہ دیکھو اگر وہ تم سے دستیاب ہو جائیں اور تم سے مل جائیں تو پھر میں تمہاری گردنوں کا مالک ہوں, میں تمہارے ساتھ جو کہوں گا تمہیں ماننا پڑے گا. تو آپ بالکل تیار ہیں, پھر جیسا آپ کہیں گے ہم اس بات کے لیے راضی ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا زبیر اور چند مجاہدین کو کہا کہ اس قلعے کے پیچھے جو وادی ہے سعیہ اس کی فلاں جگہ پر جاؤ اور وہاں پر ایک سرکار خیمر کبھی آئے بھی نہیں, سرکار اس سے پہلے کبھی خیمر آئے نہیں ہے. ابن کثیر بھی لکھ رہا کہ اس قلعے کے پیچھے ایک وادی ہے سعیہ کے نام سے, جیسے سجیدہ لکھا جاتا ہے سعیہ کے نام سے وادی ہے, وہاں پر سب سے خشک ایک ببول کے درخت ہے جو انتہائی خشک ہو چکا ہے, وہاں سے کھدائی شروع کرو اور وہاں پر ان یہودیوں نے سارا مال چھپا لیا. حضرت زبیر بن چند مجاہدین کو لے کر وہاں پر پہنچے اور وہاں پر جب کھدائی کی گئی تو کھدائی کرنے کے بعد وہ سارا مال جو تھا مدینہ منورہ کے نبادرات اور وہ سونا وہ تمام کا تمام گویا کہ وہاں سے دستیاب ہوا, اور اللہ رب العزت نے گویا کہ مسلمانوں کو فتح دی. یہ کنانہ جو شخص تھا اس نے مسلمانوں کے ایک عظیم مجاہد محمد بن سلامہ کے بڑے بھائی محمود بن مسلمہ کو گویا کہ قتل کیا. وہ قلعہ فتح کرنے کے بعد وہ آرام کر رہے تھے قلعے کی دیوار پر ٹیک لگا کر. یہ کنانہ جو سیدہ صفیہ کا شوہر ہے یہودی جب تھا تو اس نے اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر جو چکی کا سیل تھا اس کو اس صحابی کے سر پر پھینکا, اللہ اکبر, جو وہاں پر بڑی بے دردی کے ساتھ زخمی ہوئے وہیں پر گویا کہ آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا. سرکار نے اپنے صحابی محمود بن مسلمہ کے گویا کہ قصاص میں کنانہ کو قتل کروا دیا, اور اخیار حیا بن اختب کو دیگر صحابہ کے قتل میں قتل کروا دیا گیا. اور سیدہ صفیہ جب باندی بنا کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لائی گئی تو سرکار کے ایک صحابی ہیں حضرت دحیہ کلمی جن کی شکل جبریل کی طرح تھی اور جبریل بن کے ان کی شکل کو اختیار کر کے آیا کرتے. سرکار کے پاس جب جبریل امیر انسانی شکل میں آتے تھے تو اس صحابی کی شکل کو اپنا کر آیا کرتے, اور ایک دفعہ تو حضرت عمر متعجب ہوئے کہ وہ بازار سے گزر رہے تھے اور حضرت دحیہ کلمی سے کچھ مزاحی جملے بھی کہے حضرت عمر نے, اور جب لوٹ کر مسجد نبوی میں آئے دیکھا دحیہ کلمی موجود, بڑے متاثر ہوئے. سرکار کے دربار میں کوئی جملہ تو انہوں نے کہا, لیکن جب حضرت جبریل چلے گئے تو کہا کہ حضور یہ معاملہ میں نہیں سمجھ پایا. کہا کیا؟ کہا دحیہ کلمی تو اپنی دکان پر ہے وہاں پر بازار کے اندر ہے, اور میں نے بھی ان سے گویا کہ بات کی اور ان کو میں نے دکان پر چھوڑا اور میں سیدھا مسجد میں آیا, اور اتنے دوسرے لباس کے اندر اتنے پرو تازہ کیفیت کے اندر یہاں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, حضور یہ منظر مجھے سمجھ میں نہیں آیا. سرکار نے فرمایا جبریل امین تھے جو تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے. تو حضرت دحیہ کلمی سرکار کے بڑے معتبر صحابی ہیں کہ جبریل امین ان کی چہرے کو اپنا کر سرکار علیہ السلام کے پاس تشریف لایا کرتے تھے. حضرت دحیہ کلمی کے باندیوں میں سیدہ صفیہ باندی بنا کر لائی گئی. تو مسلمانوں نے سرکار علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور صفیہ جو ہے یہ یہودیوں کے سردار کی بیٹی ہے, تو چاہیے کہ اگر یہ باندی بنے بھی تو یہ آپ کی باندی بنے گی, دحیہ کلمی کی باندی نہ بنے. سرکار علیہ السلام نے دحیہ کلمی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو صفیہ کو ہمارے حوالے کرو, یہ ہمارے حریم نال میں رہے گی, اس کے بدلے میں تم دوسری باندی لینا چاہتے ہو تو لے لو. انہوں نے کنانہ کی بہن کو باندی بنایا اور صفیہ کو سرکار علیہ السلام کے حوالے کر دیا گیا. نبی کریم علیہ السلام نے ان کی دلجوئی کی, بادشاہ کی بیٹی تھی اور یہودیوں کے قبیلے کے سب سے بڑے سردار کی بیٹی تھی. سرکار نے ان سے کہا صفیہ دیکھو ان کا نام پہلے زینب تھا, ابھی تک ان کا نام زینب تھا. سرکار نے فرمایا زینب دیکھو تمہیں اس بات کا اختیار ہے کہ تم میری طرف سے آزاد ہو, تم جہاں جانا چاہتی ہو چلی جاؤ, ہم تم پر کوئی زور زبردستی نہیں کریں, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تم یا اسلام قبول کرو, اور اسلام قبول کرنے کے بعد اگر تم بہتر سمجھو تو مجھے تم اپنے آپ کو میرے حریم ناز میں پیش کرو. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جملہ سننے کے بعد اپنے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا اور فرمایا اختار اللہ ورسولہ, میں اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہوں اور میں اللہ اور اس کے رسول کا انتخاب کرنا چاہتی ہوں. سیدہ صفیہ کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے باندھی بنا کر ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھا, بلکہ سرکار نے آزاد کیا اور آزاد کرنے کے بعد ان سے نکاح فرما دیا, اور نکاح فرمانے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو گویا کہ اپنے حریم ناز میں رکھا اور ان کا نام زینب سے تبدیل کر کے صفیہ رکھ دیا. اور سیدہ صفیہ کی عمر اس وقت 17 سال کے قریب تھی. مورخین نے یہ لکھا ہے کہ سیدہ صفیہ ابھی تک سرکار کے حریم ناز میں جب نہیں آئی تھی, کنانہ کی بیوی تھی, تو ایک دن خیبر کے قلعے کے اندر جب آپ اپنے شوہر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی تو آپ نے صبح کے وقت اپنے شوہر سے کہا کہ میں نے رات کو ایک خواب دیکھا. کہا کیا خواب دیکھا؟ کہا ماں ایک خواب تم نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میری گود میں آسمان سے چاند وہاں سے ٹوٹ کر میری گود میں آ کر بیٹھ گیا اور میری گود میں اتر گیا. کنانہ نے یہ بات سنا تو اس کو غصہ آیا, اس نے کہا ماں حاضر, کیونکہ یہودی اور اس دور کے لوگ بڑے زبردست معبر ہوا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ ماں حاضر الا انکی تمنین ملک الحجاز محمد, کہ تو اس بات کی امت امید کرتی ہے کہ تم محمد کے نکاح میں جائے گی, اس لیے کہ جناب اس وقت سب سے شہرت والی شخصیت حجاز کے سربراہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اللہ رب العزت نے خواب کے ذریعے جو مومن کے لیے فراست اور الہام کا درجہ رکھتا ہے, سید صفیہ کو اللہ رب العزت نے پہلے مطلع فرما دیا تھا کہ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حریم ناز میں تشریف لائیں گی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جس خیمے کے اندر تھے, رات کا جب وقت ہوا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو کان آپ کی گوشی مبارکہ میں آواز آئی کہ کوئی تیزی سے چل رہا. سرکار اپنے خیمے سے پردہ ہٹا کر دیکھا اور سرکار نے اشارہ فرمایا کون ہے؟ کہا حضور میں ابو ایوب انصاری ہوں. سرکار نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور دیکھیے کہ صفیہ جو آپ کے نکاح میں ہیں ان کے والد تو قتل کر دیے گئے ہیں, ان کا پہلا شوہر بھی قتل کر دیا گیا ہے, ان کے سارے علاقے والوں کو قتل کر دیا گیا ہے, علاقہ بدر کر دیا گیا ہے, تو میں آپ کے خیمے کے آگے اس لیے پہرہ دے رہا ہوں کہ کہیں یہ عورت کوئی شرارت نہ کرے آپ کے ساتھ اور آپ کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کرے. میرے آقا نے مسکرایا اور فرما اللہم احفظ ابا ایوب کما بات یا خدنی, اے ابا ایوب خدا تیری حفاظت فرمائے جس طرح تو رات کو جاگ کر اللہ کے حبیب کی حفاظت کر رہا تھا. اللہ تیری حفاظت فرمائے اور اللہ تجھے اپنی محافظت میں رکھے کہ تجھے اس بات کی فکر ہے اور آج تو رات کو نیند نہیں کر رہا, دن کا تھکا ہوا ہے, بات آ تو رات گزار رہا ہے اس فکر میں یا قبولی کہ تو میری حفاظت کر رہا ہے, اللہ رب العزت تیری حفاظت فرمائے. اور صبح جب ہوئی تو یہودیوں نے یہ کہا کہ سرکار کو ولیمے کی دعوت دیتے ہیں, اپنی طرف بلاتے ہیں. ایک یہودی خاتون جس کا نام زینب تھا, اس نے سرکار سے کہا کہ حضور آپ ہمارے گھر آئیں اور کھانا کھا لیں. اور پہلے اس نے اپنے غلام کو بھیجا اور کہا کہ سرکار کو کھانے میں کیا چیز پسند ہے تاکہ وہ چیز بنائی جائے. تو کہا کہ جناب بکری کا گوشت. تو کہا جناب بکری کے گوشت میں سرکار کو کیا پسند ہے؟ تو فرمایا دائنا ہاتھ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دائنے ہاتھ کو بازو کو گویا کہ پسند فرماتے ہیں. اس نے پورے بکری کے جسم پر خطرناک قسم کا زہر ملا اور جو دائنا ہاتھ تھا اس پر زہر کی تہ لگائی اور زہر کی تہ لگانے کے بعد اس کو سکایا اور سکانے کے بعد اس کو کھانا بنایا اور کھانا بنا کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو اس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کھانا پیش کیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے لقمہ اٹھا کر اپنے دہن مبارک میں جیسی رکھا اسی وقت سرکار نے منہ سے نکال دیا, فرمایا ھذا العظم لیخبرنی انہ مسموم, یہ گوشت کا ٹکڑا مجھے کہتا ہے کہ میں زہر آزم ہوں. گوشت کا ٹکڑا مجھ سے, تو جب گوشت کے ٹکڑے سرکار سے بات کر کے اپنے مطلب کو بتاتے ہوں تو کیا الف لام میم کافا یا انصاف سرکار کو اپنا مطلب نہیں بتاتے ہوں؟ ملا کہتا ہے کہ ہاں میم الف لام میم الف لام میم صاد یاسین, اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے محبوب نہیں جانتے. میں نے کہا اللہ رب العزت تو اپنے محبوب سے اس قدر راضی ہے کہ وہ پتھروں پر ہاتھ رکھتا ہے تو وہ اس کی رسالت کی گواہی دینا شروع ہو جاتا ہے. وہ گوشت کا ٹکڑا جس میں جان کو کوئی تصور ہی نہیں ہے, جو زہر کھا کر اور پھر کھانے میں پک کر آگ پر پک کر گویا کہ موجود ہے, لیکن سرکار جب اپنے زبان مقدس سے جس سے وہی کا اقرار ہوتا ہے وہی کا اجرا ہوتا ہے کہ وہ گوشت سے ٹکراتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اندر بھی حیات پیدا فرما دیتا ہے اور وہ سرکار سے کلام کرتا ہے کہ حضور مجھے نہ کھائیں, انہ مسموم میں جو ہوں وہ زہر آلود ہوں مجھے نہ کھائیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت گویا کہ منہ سے نکال دیا. سرکار کے صحابی حضرت بشر ساتھ میں موجود تھے, یہ تاریخ کی ساری کتابوں کے اندر موجود ہے. انہوں نے کھایا تو ان کا کلیجہ اندر سے گویا کہ کٹ گیا اور خون کی الٹی انہیں شروع ہو گئی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں پکڑا اور اپنی گود میں لے کر ان کے چہرے پر گویا کہ بڑی شدید طور پر گویا کہ پسینے کا سار ظاہر ہونے لگے. سرکار نے ان کے امامے کو ہٹایا اور ان کے بالوں کو سہلانے لگے اور سرکار ان کو تسلی دے رہے تھے, جنت کی بشارت دے رہے تھے. تو ان کی زندگی یعنی نزا کا آخری وقت چل رہا ہے, آخری وقت وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی پتا تھا کہ اس کے اندر زہر ہے. یعنی اللہ نے ہم نے بھی آپ کی نالائن بردار ہیں, ہم بھی آپ کی نالائن اٹھانے والے, حضور آپ کے پیچھے چلنے والے, آپ کے چہرے مقدس کو دیکھنے والے ہیں. تو اللہ نے یہ غیب مجھ پر بھی منکشف کر دیا تھا کہ اس گوشت کے اندر زہر موجود ہے جس وقت میں نے اپنے منہ میں رکھا, لیکن میں اس فکر کے اندر رہا کہ اس کو منہ سے کیسے نکالوں. اس لیے کہ آپ کے بغیر ہیں آپ کے بارگاہ کے آداب کے خلاف ہے کہ میں آپ کے سامنے قید کرتا اور اس گوشت کو نکال دیتا. حضور میری جان سے زیادہ مجھے آپ کا ادب ملحوظ تھا, میں نے اس گوشت کے لقمے کو حلق سے اتار لیا لیکن آپ کی بارگاہ کے ادب کو ملحوظ رکھا، یعنی زہر کھا لیا. فرماتے ہیں کہ میں نے زہر کھا لیا لیکن میری غیرت ایمانی اس بات کو دوبارہ نہیں کیا کہ آپ اللہ کے محتشم نبی، اللہ کے حبیب جل وغیرہ ہیں، اور آپ کے سامنے میں دسترخوان پر ایسی حرکت کروں کہ جو آپ کے آداب اور آپ کی نصیحت کے خلاف ہو. تو حضور میری غیرت ایمانی اس بات کو برداشت نہیں کیا. میں نے اس زہر کے لقمے کو اپنے پیٹ میں اتار دیا کہ میں خود تو مر سکتا ہوں لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب میں پلک جھپکنے کے مقابلے میں اگر کوئی بظاہر مستعفی ہو تو یہ میری غیرت کو دوبارہ نہیں ہوتا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو جنت کی بشارت پر ہمت فرمائی اور اس عورت کو حضرت بشر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے قصاص میں گویا کہ قتل کر دیا گیا. تو یہ خیبر کے آخری واقعات سے حضرت گرامی ہم نے آپ کے سامنے یہ واقعات پیش کیے اور آخر میں یہ بھی پتا چلا کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان تحفظ ناموس رسالت، کیونکہ ناموس سرکار کی عزت ہے اور ان کے نظر میں عزت کا اتنا وسیع منظر ہے، آپ کے مقام کا اتنا وسیع منظر ہے کہ اگر زہر بھی منہ کے اندر ہے اور سرکار جن وغیرہ ہیں تو اس کو نکال دینا یہ سرکار کے ناموس کے خلاف سمجھتے ہیں. اس زہر کو پی لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں لیکن اس کو منہ سے نہیں نکالتے، اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں، لیکن اس حرکت کو تحفظ ناموس رسالت کے خلاف سمجھتے ہیں. تو صحابہ اکرام نے تو تحفظ ناموس رسالت کے لیے ایسی قربانیاں پیش کی ہیں. کیا کوئی آج کوئی شخص ایسی قربانیاں پیش کر سکتا ہے جبکہ اس کو ٹیلی فون موبائل کر کے بتا دیا گیا ہو کہ بیٹا اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے تو وہ اس دن بیمار ہو جائے گا، پھر صاحب کو فون کرے گا کہ میرا پیٹ خراب تمہیں آیا ہی نہیں، اور کہا ہوں مجھے 108 کے قریب بخار پہنچ گیا یا 106 کے قریب بخار پہنچ گیا، بس میں مرنے ہی والا تھا، اس لیے حضور آنے سکا، معاف فرما دیجیے. اسے پتا ہے کہ پیر صاحب بڑے کریم ہیں، معاف کر دیں گے. تو کہا جو معافی ممکن ہے تو جان بچاؤ. تو اس قسم کی بات صحابہ کرام میں نہیں تھی، بلکہ انہیں علم ہے کہ اس کے اندر گوشت میں زہر موجود ہے اور وہ زہر کو کھاتے ہیں، یعنی کیا مطلب، اپنی جان کو قربان کرتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں جو انہوں نے بیعت کے وقت کی تھی کہ ہر چیز کو سرکار کی ناموس پر ہم قربان کر دیں گے. اللہ رب العزت ہم کبا ہم کو اس نقش قدم پر تو چل نہیں سکتے، کیونکہ تو یہ اعلیٰ ذات کے مالک ہے، نفوس قدسیہ کے مالک ہے، لیکن ان کی اداؤں کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بعید نہیں، کیونکہ ان کا فیضان تو عام ہے، ان نفوس قدسیہ کے نقوش پہ چلنے کی اگر ہم کوشش کریں تو یقیناً ہمارے دل میں اتنی جگہ تو بن سکتی ہے کہ ہماری یہ بیکار اور بے فضول جان ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ میں دے کر اسے بڑی کامیابی کی طرف لا سکتے ہیں، اس بیکار شے کو بڑی قیمتی بنا سکتے ہیں، اس بیکار زندگی کو بڑی قیمتی زندگی بنا سکتے ہیں، رشک جبریل بنا سکتے ہیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے. تو اللہ رب العزت درس سیرت میں جو یہ معاملات بیان کیے گئے، صحابہ کرام کی قربانیوں کو جو ذکر کیا گیا، اللہ رب العزت ان صحابہ کو بڑا عظیم مرتبہ مرحمت فرمائے اور ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور ہمیں اپنے اقابر اور اخلاص سے محبت رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ان کے نقوش زندگی کو اپنے دل و دماغ کے اندر گردش دینے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ ہم یہاں سے مجمع سے اٹھ کر باہر نکل جائیں، صحابہ کی غیرت یہ معاملات ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائیں. میں نے کل بھی ایک جلسے میں کہا کہ جناب کسی مسلمان کی گاڑی جلا دینا، کسی کی جناب دکان توڑ دینا، یہ تو یہ ہے کہ اس کی ٹوپی اس کے سر پر تم نے رکھ دی. اگر تم واقعی میں بہت جذبہ رکھتے ہو تو اپنے گھر میں آگ لگاؤ. ایک مشورے کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ جناب اگر واقعی میں بہت جذبہ رکھتے ہیں تو اپنے بیٹوں کو گولیاں مارو. کسی مسلمان کو نقصان پہنچانا تو یہ خود سرکار کی تعلیم کے خلاف، یہ خود سرکار کے ناموس کے خلاف، یہ سرکار علیہ السلام کے دین کے خلاف، سرکار کی تبلیغ کے خلاف ہے. لیکن وہابیوں نے ہمیشہ دہشت گردی کو جہاد اور عزت کا نام دیا ہے، اور آپ نے دیکھا یہ جتنی ریلیاں نکالی گئی ہے اس میں وہی بد مذہب عناصر ہیں کہ جنہوں نے خود سرکار کی گستاخیاں کی، اور یورپ میں جو گستاخی کی تو یورپ تو ان کی شاگردی میں ہے، یورپ تو ان کی شاگردی میں ہے. ہمیں جماعت اسلامی کا ایک بندہ ملا، ہم نے کہا کہ جناب اس چیز میں تو ڈنمارک کا سب سے بڑا وزیر تو مودودی ہے کہ جس نے اپنی کتابوں کے اندر جناب جو ہے کہ ڈنمارک کی حکومت کو قائم کیا ہوا ہے، ایک یہودیت کی حکومت اور نظریے کو قائم کیا ہوا ہے. انہی کتابوں کو دیکھ کر یا اسی معاملے کے انتشار کو دیکھ کر تو نصارہ کے اندر یہ جرت پیدا ہوئی اور نصارہ نے یہ کام کیا ہے. اگر واقعی میں تم تحفظ ناموس رسالت کی بات کرتے ہو تو قاضی صاحب، فضل صاحب، آپ اس کو متحدہ مجلس عمل اس بے عمل کا کوئی سیاسی ایشو نہ بنائیں، بلکہ جب آپ ڈنمارک اور اس کے معاملات اس کے پروڈکٹ سے اختلاف کرتے ہیں یا نفی کرتے ہیں تو پھر میں کہتا ہوں مودودی پر بھی لعنت کریں اور ہر شخص پر لانت کرے جو سرکار کے اہل بیت پاک کی توہین کرتا ہے یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کی کسی گوشے میں توہین کرتا ہے، اس لیے کہ صرف ہم نام جماعت اسلامی کا رکھیں، نام متحدہ مجلس عمل کا رکھیں، محاذہ اس چیز پر بھی ہونا چاہیے جناب کہ یہ کیا منافقت ہے کہ صرف اپنی حکومت دینے کے لیے. میں کہتا ہوں آج جنرل مشرف صاحب حکومت چھوڑ دیں اور قاضی کو سیٹ کی آفر کر دیں تو یہ خود ڈنمارک کا وزیر بننا قبول ہو جائے گا، کیونکہ یہ صرف سیاست سے غرض ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اہل سنت و جماعت میں اور ہمارے دوراجی سے بھی آپ نے دیکھا کہ پرامن انداز میں ایک ریلی کا افتتاح کیا گیا تھا، جس میں الحمدللہ پاکستان بنانے والے اہل سنت اور الحمدللہ ہم وہ ہیں کہ ہم ان کی اولاد ہیں، تو پاکستان بچانے والے بھی اہل سنت اور پاکستان سے محبت کرنے والے بھی اہل سنت. صرف اس بات میں کہ جناب جلاؤ گھراؤ اور تمام معاملات خود لائن دینا، خود فکریں دینا کہ جناب جاؤ گاڑیاں جلاؤ تاکہ ایشو لگے اور معاملات بنے، اللہ رب العزت ایسے بھیڑیوں سے ہمارے ملک کو اور ہمارے دین کو محفوظ فرمائے. اور احتجاج ہم نے کرنا ہے، احتجاج پہلے ہم نے اپنے گھر سے شروع کرنا ہے، اپنے معاملات سے شروع کرنا ہے، اپنے کردار سے شروع کرنا ہے. ہم نے سرکار کی جیت کے ساتھ کیا وفات کی، ہم نے سرکار کے ناموس کے ساتھ کیا وفات کی ہے، پہلے اس بات سے شروع کرنا ہے. پہلے ہم نے اپنے گربان میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ آج تحفظ ناموس رسالت کے ہم ریلی نکال رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، تو کیا ہم میں یہ دم خم ہے کہ آج اگر ہماری برادری کے اندر، ہمارے رشتے داروں کے اندر، ہماری اولاد میں، ہمارا کوئی گھر کا فرد ویسا کارٹون تو نہ بنائے لیکن توہین ہمیں جملے کہیں، تو کیا ہم بھی اس کا ڈینک مارک کی طرح بائیکاٹ کر سکتے ہیں؟ اور دل اگر پسو پیش ہو جائے تو پھر یہ فضول منافقت چھوڑ دو، یہ فضول منافقت چھوڑ دو. خدا کا دین بلند ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس پر پہلے بھی حملہ ہوا، یہ امتحان ہوتا رہتا ہے اور اللہ رب العزت مسلمانوں کو آزماتا ہے. اور محبوب کو کہتا ہے محبوب تو پریشان نہ ہو کہ یہ مسلمان بھاگ جائیں گے، فرمائی وا دون من حاد اللہ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر وا دون من حاد اللہ ورسولہ. محبوب جو تجھے مانتا ہے اور خدا کو مانتا ہے اور قیامت کو مانتا ہے، جو مانتا ہے نا تو وہ اس سے کبھی یاری نہیں ڈالے گا، وہ اس سے کبھی سنگت نہیں کرے گا، وہ اس سے کبھی محبت نہیں کرے گا، وہ اس سے کبھی دلی حمایت نہیں کرے گا، اس سے نہیں کرے گا. مولا فرمائے وَعَدُونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی توہین کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول سے نفرت کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ قرآن نے آج کے ایشو کو 1400 سال پہلے بیان کر دیا اور مومنین کی علامت بتا دی کہ مومن وہ ہے کہ جو محبوب اگر تیرے سامنے اگر ان کا باغ قتل ہو جائے تو یہ نہ سمجھ کے بیٹا میدان چھوڑ کے بھاگ جائے گا، بھاگیں گے بہت سے لیکن رکھیں گے بھی بہت سے. اور رکھیں گے کون؟ کہ جو اللہ اور اس کے رسول اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں، وہ کبھی محبت نہیں کریں گے اس سے. من حاد اللہ ورسولہ جو اللہ اور اس کے رسول کی تنقید اور توہین اور گستاخی کرتا ہے، وہ کون کرتا ہے؟ فرمایا ولو کانوا آباءہم چاہے وہ گستاخی کرنے والے ان کے باپ ہوں، اس کو بھی چھوڑ دیں گے، اس سے بھی نفرت کریں گے. او ابنا ہوں چاہے ان کے بیٹے ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ امام احمد رضا کی کتاب نہیں کہہ رہی، یہ نعت کا کلام نہیں کہہ رہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے 2812 ہے. فرمایا چاہے ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، وہ اس سے بھی تحفظ ناموس سے رسالت کی بائیکاٹ کر دیں گے. او اخوان ہوں چاہے ان کے بھائی کیوں نہ ہو، وہ تحفظ ناموس سے رسالت کی بارادستی کے لیے اس سے بھی بائیکاٹ کر دیں گے. او عشیرت ہوں چاہے ان کے برادری کنبے والے کیوں نہ ہو، وہ تحفظ ناموس سے رسالت کے لیے اور سب سے اولا اور اعلیٰ نبی کی اس پیغام کی بارادستی کے لیے اپنے رشتے داروں کو بھی چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ محبوب وہ تجھے چاہتے ہیں اور مجھے چاہتے ہیں. فرمائے کون لوگ ہیں؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے، داخل کر دیا ہے اور روح قدس سے ان کی مدد کروا دی ہے. تو اگر آج تحفظ ناموس رسالت کے صرف ریلیوں کے چکر ہو تو ہم دیکھیں کہ ہم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ہمارے گھر میں اگر کوئی موجود ہے، کیا ہم نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی؟ اگر وہ سمجھ کی حد سے باہر ہو چکا ہے تو کیا آج اس کے ساتھ ہم جالیاں ڈال رہے ہیں؟ تو آپ پوری رات جلوس نکالتے رہیں گے تو خدا سے منافقت کرنے والی بات ہے، یہ نبی سے منافقت کرنے والی بات ہے. دعا کیجیے تحفظ ناموس رسالت کے لیے پہلے ہم اپنے کردار کی اصلاح کریں، اپنے گھر کی صلاح کریں، اپنے معاشرے کی صلاح کریں، تجارت میں، لین دین میں. میٹھی چیز تو یہ ہے، کس نے کہا کہ جلا دو ٹیلی نور کا بورڈ جلا دو، یہ تمہارا کیا نقصان ہوا اس میں؟ تم نے تو کسی کا نقصان کیا، مزہ تو تب ہے کہ نبی کے لیے تم نقصان کرو، نبی کے لیے تم نقصان کرو. ہمیں اپنے ہمارے بعض موجودین دوستوں نے کہا کہ دبئی کے اندر بعض مسلمانوں نے یہ قربانی دی کہ ان کی دکانوں کے اندر لاکھوں ڈالر کا ڈنمارک اور یورپ کے ممالک کے پروڈکٹ اور مال موجود تھا،
پیسے تو ادا کر دیے تھے انہوں نے، چاہیے کہ مال بیچ دے، مال بیچنے بھی تو شریف منانا کرتی کیونکہ سودا پہلے ہوا ہے،
لیکن ان کی غیرت ایمانی سبحان اللہ ایسی رہی ہے، اور صحابہ اکرام علیہ رضوان کے خزانے پر جاری ہوا ہے، جن کا ذکر ہم نے سنا کہ جناب انہوں نے لاکھوں ڈالر کا مال اپنی دکانوں سے ہٹا دیا۔ میں نے کہا جناب یہ پہلا تم نے سودا کیا ہے کہ جو تم کماتے نا اس نفے میں تمہیں سکون نہیں ملتا جتنا اس نقصان میں تمہیں سکون مل رہا ہے، کیونکہ یہ نقصان تم نے ذات رسول کے لیے کیا ہے، یہ نقصان نہیں دراصل تم نے دونوں جہانوں کا نفع حاصل کر لیا ہے۔ آج ہم کہیں گاڑی جلاؤ جناب، تو مزہ کرے مولانا سب سے پہلے آپ اپنی کار کو آگ لگائیں، جناب آپ کو ایک ٹوپی دوسرے کے سر پر رکھ رہے ہیں، آپ کا کیا نقصان ہو رہا ہے اس سے؟ مزاق ان جوانوں کے لیے دیکھیے کہ جنہوں نے لاکھوں ڈالروں کا نقصان کیا اور اپنی دکانوں سے پروڈکٹ اور چیزوں کو ہٹا دیا، وہ نقصان کر رہے ہیں، لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ جا کر ان سے پوچھئے کیا، وہ کہتے ہیں کہ جناب اتنی خوشی تو ہمیں کسی نعمت پر نہیں ملی جو اس چیز پر مل رہی ہے، کہ آج ہم نے ستار اسلام کے ناموس کے تحفظ کے لیے ہم نے یہ نقصان کیا بظاہر، بلکہ یہ نقصان نہیں بلکہ یہ تو ہمارے لیے دائمی زندگی کا سرمایہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے تو سنیں کہ جناب انہوں نے لاکھوں ڈالروں کا نقصان کیا تو ہم اپنے رشتے داروں میں ذرا خوردین ڈالیں، اپنے معاشرے میں ذرا دیکھیں، گرد و نبات کے اندر دیکھیں، ہم ووٹ اس کو دیتے ہیں برادری کے چکر میں، جو روڈ بنا دیتا ہے ہم اس کو ووٹ دے دیتے ہیں، جو گٹر کی لائن ڈال دیتا ہے اس کو ووٹ دے دیتے ہیں، اپنے ایمان کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنی مسلمانیت کے تشخص کو توبہ توبہ ایسے بدبخت شخص کے حوالے کر دیتے ہیں، تو پھر تحفظ ناموں سے رفارت، تو خدا کو کیا جواب دیا جائے گا، معاملہ کیا کیے جائیں گے؟ میں اپنے بھی محاسبے کے لیے جملے کہہ رہا ہوں، آپ بھی اپنا محاسبہ کیجئے اور ایک فکر کو بیدار کیجئے کہ جو شخص تحفظ ناموں سے رفارت میرے آقا کی عزت پر کسی قسم کا بھی حملہ، چاہے وہ چھوٹے جملے میں ہو یا بڑے جملے میں ہو، چاہے وہ عالم عیان ہو یا ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے تک محدود ہو، ان شاء اللہ تحفظ ناموں سے رسالت کے لیے ہم اس کا بائیکاٹ کریں، اس لیے کہ یہی وہ طریقہ ہے جو قرآن نے کہا ہے کہ یوادون من خاف اللہ، محبوب یہ بھاگیں گے نہیں، بھاگیں گے بہت سارے، بینر لے کر آئیں گے سیاسی ایشو کے لیے بھاگ میں آئیں گے، لیکن مومن ڈٹے رہیں گے، اور وہ ڈٹے رہیں گے کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ڈال دیا ہے، وہ کبھی اس سے محبت ہی نہیں کر سکتے کہ جو تجھ سے دشمنی کرتا ہے تیری توہین کرتا ہے، باپ کا چہرہ ہوگا لیکن وہ بھائی کا نہیں، بیٹے کا چہرہ ہوگا لیکن محبت دل میں نہیں آئے گی، بھائی کا چہرہ ہوگا کنبا برادری ہوگی لیکن محبت دل میں نہیں آئے گی، اس لیے کہ وہ سب چیز کو تیری محبت کے جامے اور اس کے تحت دے۔ اللہ رب العزت ہمیں غیرت ایمانی کو پیدا کرے، ہمیں ہر رشتے اللہ اس کے رسول کے تحت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جب تک جیو والا نہیں آئے، میڈیا والا نہیں آئے، تو ریلی کی افتتاح نہیں ہوتی کہ جناب کیمرے والا تو آئے کہ فوٹو کھینچوا لیں، یہ معاملات کروا لیں، یہ خدا کے ساتھ منافقت اور اس کے حبیب کے ساتھ منافقت، اللہ رب العزت ہمیں اسے محفوظ فرمائے۔ اور ہم تو کہتے ہیں وادیوں نے جب بھی کوئی کام کیا ہے وہ دہشت گردی والا کیا ہے، اور یہ سارا کام دہشت گردی والا کیا، اور یہ ہمیشہ فساد کو جہاد کہتے ہیں، یہ ہمیشہ فساد کو جہاد کہتے ہیں، تو ہم ان سے بھی نفرت کرتے ہیں اور بیزاری کرتے ہیں، اور ان سے یہ خود ساختہ 24 نمبر جہاد سے بھی ہم گویا کہ بیزاری کرتے ہیں، اور ہم اس جہاد کی نہیں کرتے ہیں جو صحابہ نے بچوں کا خیال کیا، بوڑھوں کا خیال کیا، عورتوں کا خیال کیا، نبی کے منشور کو عام کرتے ہوئے وہ جہاد کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں نفس کا جہاد اور وقت آئے تو یہ جہاد اکبری کرنے اور جہاد اصغری کرنے کا بھی اللہ ہمیں جذبہ محمد کرنا، اللہ رب العزت ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول کرنا، ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول کرنا، اور یقیناً یہاں پر یہ بیٹھنا اتنا قیمتی وقت دینا یہ تحفظ ناموں سے رسالت کی ذریعے ہے، کیونکہ کوئی شخص کسی کے پاس جب جاتا ہے تو پیسے کے لیے تو بیٹھتا ہے، حضور نہیں بیٹھتا، کوئی چیک پاس نہیں ہوا تو بینک کے اندر بیٹھ جاتا ہے، اتنا لمبا ٹائم نہیں دیتا، دیکھیے بھی گھنٹے 6 گھنٹے سے اوپر کا ٹائم ہو گیا ہے، یہ بیٹھنا بھی، میں اگر آپ سے بچے سے پوچھو کیوں بیٹھا یہاں پر، وہ کہے گا شاہ صاحب سرکار کی سیرت کو سننے کے لیے بیٹھا، نبی کریم علیہ السلام السلام کے ذکر کو سننے کے لیے بیٹھا، یہ بچوں کی آمد ہے، یہ بے گناہ لوگ ہیں، یعنی جو سن بلوغ پر نہیں پہنچے اور اس مراحل پر جن پر گناہ کا ارتکاب اور اس پر گویا کہ اس پر حکم صادر نہیں ہوتا، دعا کیجیے اللہ ان کے سب کے ہماری حاضری قبول کر، ان کے سب کے ہماری حاضری قبول کر لے۔ مولا کریم ہمیں تیرے دین کے لیے غیرت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی، اپنے ماحول کا محاسبہ کرنے کی، اپنے معاملے کا محاسبہ کرنے کی، ہماری سر کی آنکھیں تو کھلی ہوئی ہے ویسے وہ تو اندھی ہے، ہمیں اپنے دل کی آنکھوں کو کھولنے کی ضرورت عطا فرما، ہمیں رات کے اندھیرے میں اپنے آپ کو پرکھنے کی توفیق عطا فرما، صبح کیا کیا، دوپہر کیا کیا، شام کیا کیا، اس بات کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما، تیرے نبی کے دین کے لیے ہم نے کیا کیا اور تیرے نبی سے منافقت اگر کی ہم نے تو مولا کریم کیوں کی، اس بات کی محاسبے کی ہمیں توفیق فرما، محبت سے پڑھ لیجیے، علم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي. آمین یا رب العالمین بجاہ طه و یاسین علیہ الصلاۃ والتسلیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم بحق وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد